بڑے بڑے کثیر اجتماع دیکھنے اور ان کے حسن نظم کا جائزہ لینے اور ان کی عالمی افادیت کو اپنی آنکھوں سے پرکھنے کا موقع ملا ہے. لیکن آج کے اس اجتماع اور اس مجلس میں حاضری کے وقت میرے جذبات کی جو کیفیت ہے وہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگی. اس کی وجہ آپ حضرات کے لیے نامعلوم نہیں. میرے عزیز بھائی جو مجلس اقبال کے صدر ہیں وہ بصراحت اسے بیان فرما رہے تھے, میرا تعلق بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری دینی علمی اور فکری زندگی کا تعلق اسی مادر علمی سے ہے, اس کالج سے ہے جس میں آج میں آپ کے خیال کے مطابق مہمان کے طور پر, لیکن میرے اپنے خیال کے مطابق آپ طلبا کے لیے میزبان کے طور پر حاضر ہوں. اس لیے کہ پہلے اقامت رکھنے والے میزبان ہوتے ہیں اور بعد میں آنے والے مہمان. میرا تعلق بفضل ہی تعالی آج سے 19 برس پہلے 1967 اور 1968 میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے ہوا, اور عزیز محترم کا یہ کہنا کہ میں نے یہاں آ کر ان بھائیوں کی حوصلہ افزائی کی, صورتحال میرے نزدیک اس کے برعکس, اس لیے کہ کسی اور اجتماع میں جاؤں اور وہ بات اس ڈھب کی کہیں تو شاید اس کو میں ذہنی طور پر قبول کر لوں, لیکن جب اس مادر علمی میں میں آتا ہوں میرے نزدیک میرا آنا آپ کی حوصلہ افزائی نہیں ہے بلکہ جس انداز کی حوصلہ افزائی میری اس مادر علمی میں ہوئی ہے میں اس کا نظارہ کم اپنی زندگی میں دیکھتا رہا. آپ یقین جانیے کہ کم و بیش 17 برس کے بعد مجھے اپنے کالج میں داخل ہونے کا اور اندر آنے کا موقع ملا, لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ میں لاہور سے جھنگ جاتے ہوئے یا جھنگ سے لاہور جاتے ہوئے ان 18 برسوں میں جب بھی یہاں سے گزرا ہوں گورنمنٹ کالج کے دروازے کے سامنے گزرا ہوں کبھی اتفاق سے میرا کوئی سفر اس امر سے ہٹ کر ہو گیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن میں بالعموم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ 18 سالوں میں میں ایک بار بھی یہاں سے اس حال میں نہیں گزرا کہ میں نے آنکھ بھر کے اس کالج کے در و دیوار اور درختوں کو نہ دیکھا. اور میں ہمیشہ گزرتے ہوئے اپنے کالج کے دیواروں کو, اس کے درختوں کو, اس کے ماحول کو ایک آنکھ دیکھ کر اپنے قلب و باطن میں ایک عجیب قسم کا کیف, سرور, اندساط اور اطمینان محسوس کرتا ہوں. اور میرے دل میں ایک آرزو تھی کہ کوئی دن ایسا آئے کہ میں کالج میں جا کر اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے, اس مادر علمی کے اساتذہ سے مل سکوں اور ایک پرانی یاد پھر سے تازہ کر سکوں. تو آج الحمد للہ تعالیٰ یہ دن میرے لیے بڑی مسرت اور انبساط کا باعث ہے کہ میں اپنی آرزو کی تکمیل کر رہا ہوں. بہت سے اساتذہ اس وقت کے اسٹاف میں ایسے یقیناً ہوں گے جن سے مجھے شرف تلمذ حاصل ہوا, اور ان میں ایک میرے محترم اور بڑے ہی مشفق استاد پروفیسر عصمت اللہ خان صاحب, جن سے ہم اردو پڑھا کرتے تھے، اور میں یہاں گورنمنٹ کالج میں پڑھنے کے دوران اپنی دینی تعلیم یعنی درس نظامی کی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھا. یہاں میں پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، اور تعلیم میں نے اپنی درس نظامی کی، علوم دینیہ، عربیہ اور درسیہ کی اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جاری رکھی ہوئی تھی. مجھے انہوں نے اس کالج میں داخل کروانے کے بعد، یہ پرنسپل سید کرامت حسین جعفری صاحب مرحوم کا زمانہ تھا، فیصل آباد کی ایک جامعہ میں، ایک دارالعلوم میں، کسی ایک نہایت ہی بڑے عالم فاضل اور تجربہ کار استاد کی خدمت میں زانو تلمس طے کرنے کے لیے بٹھایا کہ میں شام کے اوقات میں جا کر اپنے علوم درسیہ کو جاری رکھ سکوں. میں نے ایک ہفتہ عشرہ یا پندرہ دن کم و بیش وہاں جا کے پڑھا، اور میرے ذوق کی اس طرح تسکین نہ ہو سکی جس طرح میں وہ علوم و فنون، معقولات و منقولات کے اپنے والد گرامی کے پاس پڑھ کر تسکین پاتا. تو میں نے انہیں جا کر جھنگ عرض کیا کہ صورتحال یہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہاں سے جنگ 48 میل کے فاصلے پر، تو فرمایا اگر تم 100 میل کا سفر روزانہ کر سکو تو میں بدستور اپنے پڑھانے کا سلسلہ تمہارے لیے جاری رکھ سکتا ہوں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا، اور بحمد اللہ تعالی میں نے اپنی اس تعلیم کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ، فقط اس لیے کہ میرے علوم درسیہ اور عربیہ منقطع نہ ہوں، اس لیے کہ میرا فیوچر ان سے متعلق تھا، میں نے ایک روز کیلکولیٹ کیا کہ میں نے اس سڑک پر کم و بیش 72,000 میل کا سفر ان 2.5 سالوں میں طے کیا. اور ہمارا آخری پیریڈ اردو کا ہوتا تھا، اس سے پہلے ریسیس ہوتی تھی. تو میں الگ صبح 3-4 بجے گھر سے چلتا، یہاں کے کلاسز جوائن کرتا. نیو ہاسٹل میں کمرہ یا بیڈ میرے پاس تھا، کبھی کبھار اگر رکنا پڑ جائے تو اس خاطر میں وہاں ٹھہر جاتا تھا، ورنہ روزانہ جنگ سے آنا اور کلاسز کے بعد واپس جنگ چلے جانے کا میرا معمول کم و بیش 2 سال رہا. اور پروفیسر عصمت اللہ خان صاحب نے جو خصوصی شفقت فرمائی مجھ پر، وہ یہ کہ میں نے ایک روز ان سے عرض کیا وائل میں ہی، اگر میں اردو کے پیریڈ کے لیے یہاں ٹھہرتا ہوں تو ریسیس اور اس کے بعد پیریڈ انتظار کر کے ظہر ہو جاتی، پھر میں عصر کے قریب جنگ پہنچوں گا اور میرے جو رات کے اسباق ہیں شام کے متاثر ہوں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آخری پیریڈ پڑھ کے ریسیس کے وقت چلا جایا کروں، اور اردو کے معاملے میں آپ کو شکایت نہیں ہوگی. انہوں نے کمال شفقت فرماتے ہوئے میرے اس عذر کو قبول فرمایا، اور اس بات پر اعتماد کیا کہ اردو میں شکایت نہیں ہوگی. تو میں 2 سال ان کی معاونت سے اور ان کی شفقت سے اس طرح بیشتر وقت اپنے علوم درسیہ کے لیے نکالنے کی خاطر بر وقت گھر پہنچتا رہا. شاید یہ بات ان کو آج یاد بھی نہ ہو، لیکن بہر طور مجھے یہ وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے جب غالباً اسی گراؤنڈ میں ڈبیٹس ہوتی تھی، اور میں کبھی قائد حزب اختلاف ہوتا، کبھی قائد ایوان ہوتا. ہم سے سینئر طلبہ کا جو بیچ تھا، اس وقت بی اے کرنے والے طلبہ کا، ان میں افتخار فیروز صاحب بھی تھے، اور ایم اے میں ایک شرف صاحب تھے اردو کے. اچھا، تو اس طرح ایک یونین ہوتی تھی، بڑا گہما گہمی کا دور تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں گورنمنٹ کالج کا اور یہاں گزرے ہوئے جو شب و روز ہیں ان کا بڑا دخل ہے. تو میں اس مادر علمی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا محسن سمجھتا ہوں، اس کالج کی ماحول کو، یہاں کی ہواؤں اور فضاؤں کو، یہاں کے اساتذہ کو اپنا بہت بڑا محسن سمجھتا ہوں. اور جس کمال درجہ شفقت کے ساتھ اور ذرہ نوازی کے ساتھ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر اور اس مجلس میں میری آمد کے وقت جس طرح کی عزت افزائی فرمائی، درحقیقت یہ ان کی اپنی ہی کمال عزت کی ایک علامت ہے. میں ان کے اس احسان اور اس شفقت کا خود کو ذاتی اعتبار سے ہرگز مستحق نہیں سمجھتا. میری ذات میں جو کچھ بھی بھلائی کے اعتبار سے ان کو نظر آ رہا ہے، وہ انہی اساتذہ کے قدموں اور ان کے جوتوں کا تصدق. اور اگر کچھ کمزوریاں ہیں تو وہ میرے اندر میری اپنی ذات کے باعث ہے. اللہ رب العزت ہمارے طالب علم بھائیوں کو علم کے ساتھ حقیقی شغف اور مادر علمی کے ساتھ حقیقی وفاداری کی توفیق عطا کرے. معزز حاضرین, آج کا موضوع جیسا کہ آپ سن چکے وہ ہے اقبال کا مرد مومن. یہ موضوع کئی جہتوں سے بہت اہم ہے اور اس کے اندر بے شمار مانوی وسعتیں بھی ہیں. صرف اس ایک موضوع کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یا دو نشستوں میں مکمل نہیں کیا جا سکتا, سو میں اس موضوع کے چند اہم گوشے, منتخبہ چند اہم گوشے آپ کے گوش گزار کروں گا. یہ تصور سمجھنے کے لیے کہ مرد مومن کا تصور فقط اقبال ہی نے دیا, ہمیں کچھ یوں دیکھنا ہوگا کہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق اقبال جسے مرد مومن کہتے ہیں وہ اقبال کا مرد جلیل ہے, جس کو قرآن القوی الامین کے نام سے تعبیر کرتا ہے. یعنی مرد جلیل کو, مرد حق کو جب کمال بلندی پر اقبال دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنا مرد مومن قرار دیتا ہے. اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے مختلف لوگوں نے ایک مرد جلیل کا تصور, اس کا نقشہ اپنے ذہن میں قائم کرنے کی کوشش کی اور اپنے فکر اور اپنے کلام کے ذریعے اس تصور کو بیان بھی کیا. نیچے نے بھی ایک سپر مین کا, انسان اعلیٰ کا ایک تصور دیا. یونان میں انسانی دیوتا کا تصور دی. مرد جلیل ہی کی جلالت کے تصور کو آشکار کرنے کے لیے پایا جاتا رہا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اقبال کا مرد مومن جس عظمت و سطوت سے آشکار ہے, اس کی گرد کو بھی نیچے کا اور یونان کا تصور نہیں پا سکتا. اقبال کا مرد مومن ایک طرف, یعنی وہ ان صفات کا جامع کہ جو دوسروں کے تصورات میں تضاد دکھائی دیتی, تناقض اور تنافی دکھائی دیتی, لیکن اقبال کا مرد مومن ظاہراً دکھائی دینے والی ان متضاد اور متناقض صفات کا جامع کہ وہ مرقع ان جملہ صفات کا صحیح معنوں میں انسان کامل کا روپ دار لیتا ہے. اگر ہم علامہ کے کلام کو بنظر غائر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسے وہ اپنا مرد مومن قرار دیتے ہیں وہ بیک وقت تاجدار و سلطان بھی ہے اور ساتھ درویش بھی ہے, وہ غنی بھی ہے اور ساتھ اس غنا کے فقیر بھی ہے, وہ رہبر بھی ہے اور رفیق بھی ہے, وہ امام و مقتدا بھی ہے اور غلام و مقتدی بھی ہے, وہ مرد آزاد بھی ہے اور اسیر بھی ہے, وہ محب پرواز بھی ہے اور اپنی جگہ قائم اور دائم بھی ہے, وہ مخدوم بھی ہے اور خادم بھی ہے, وہ خاکی و فرشی بھی ہے, وہ نوری و عرشی بھی ہے, وہ ناسوتی بھی ہے, وہ لاہوتی بھی ہے, اور وہ مرد مومن خود حقیقت بھی ہے, خود حقیقت کا متلاشی بھی. یہ وہ تصور ہے مرد مومن کا جسے اقبال کے سوا اس ڈھب سے اور کوئی پیش نہیں کر سکا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ اقبال نے اپنے تمام تر تصورات قرآن مجید سے اخذ کیے ہیں اور ان کی تفصیلات و جزیات ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعین کی ہیں, اور ان کے معارف اور معالم کو اور لطائف کو اور حقائق کو شیخ رومی سے سیکھا. ان تین چیزوں کے امتزاج میں, یعنی قرآن, حدیث اور مثنوی, ان تین چیزوں کے امتزاج نے اقبال کے تصور کو وہ نمایاں پن, انفرادیت, عظمت اور روشنی عطا کر دی ہے کہ جو ہمیں بالعموم کسی اور کے ہاں دکھائی نہیں دیتی. اقبال کے مرد مومن کو اگر ہم قرآن مجید کے تناظر میں دیکھنا چاہیں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ اقبال کا مرد مومن قرآن کا انسان مرتضی ہے, اور اقبال کا مرد مومن قرآن کا نفس کاملہ ہے، اور اقبال کا مرد مومن قرآن کا عبد معذور. قرآن مجید مرد مومن کا جو تصور مختلف عنوانات کے تحت مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے، ان سارے مقامات کو، ان ساری صفات کو، ان ساری تجلیات کو، اور حسن و کمال کے ان سارے بکھرے ہوئے مظاہر کو اگر یکجا کر لیا جائے اور انہیں مجتمع کر کے ایک پیکر کمال تیار کیا جائے، تو اس پیکر کمال کا عنوان اقبال کا مرد مومن. اس لحاظ سے اقبال کا فکر کسی مقام پر بھی قرآن سے مختلف نہیں ہے. اس فکر کا مبدا و سرچشمہ حقیقت میں قرآن. جب اقبال اپنے مرد مومن کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ایک طرف ہم اقبال کا یہ شعر سنتے ہیں اور دوسری طرف ہماری نگاہ اسی مفہوم کو تلاش کرنے کے لیے اس آیت پر پڑتی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانہ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، اور جن لوگوں کو ان کی معیت و صحبت کا فیض نصیب ہو گیا اور وہ صحبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مستفید و مستنیر ہو کر اپنی سیرت و کردار کو سنوار چکے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جہان معرکہ میں فولاد صفت ہیں، وہ شبستان محبت میں حریر و پرنیان ہیں، وہ حریم خلوت محبوب میں ذاکر و ساجد ہیں، اور جوہد حیات میں متلاشی رضا حق. یہی چار اوصاف ہیں جن کو اقبال مرد مومن کے طور پہ اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر شدت و صلابت بھی ہے جب کفر طاغوت اور جبر و استحصال کے مقابلے میں اقبال کا مرد مومن آتا ہے تو وہ شدت و صلابت کا پیکر نظر آتا ہے. جب وہ کمزوروں، مظلوموں، بے کسوں اور بے بسوں کو ذلت کی زندگی سے اٹھا کر انسانی عظمت اور شرف سے ہمکنار کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے تو وہ کمزوروں کے لیے تراہم، ترافق اور توازوں کا پیکر بن جاتا ہے، یعنی متکبرین کے لیے متکبر ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ التکبر مع المتکبرین صدقۃ وفی روایت عبادت، کہ متکبرین کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے. جن کی گردنیں اس جاہ و منصب کے نشے میں، اس دنیا کی جھوٹی نام و نمود اور شہرت کے نشے میں اکڑ چکی ہیں اور وہ انسان کو انسان سمجھنے سے قاصر ہو گئے ہیں، اور ان کی جبین نیاز اپنے رب جلیل کی بارگاہ میں جھکنے سے معروم ہو گئی، جب اقبال کا مرد مومن ان کے سامنے آتا ہے تب ان کے تکبر کے بت کو پاش پاش کرنے کے لیے خود بہ کر شدت و صلابت ہو جاتا ہے. جب وہ کمزوروں، مجبوروں، بے کسوں اور مکھوروں کے سامنے آتا ہے تو انہیں ذلت سے نجات دلا کر ان کے اصل شرف و عظمت سے ہمکنار کرنے کے لیے ان کے سامنے جھک جاتا ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. یا اس کے کردار کا ایک دوسرا رخ نظر آتا ہے، جب وہ حریم خلوت میں جاتا ہے جہاں محبوب کے جلووں کے سوا کوئی اور شے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے قابل نہیں رہتی، تو وہاں مسلسل ذاکر و ساجد بن جاتا ہے. الذین یبیتون لربہم سجداً وقیاما، وہ شب سے لے کر صبح کے اجالے تک رات کا بیشتر وقت اپنے مولا کو منانے کے لیے رپنے میں، رونے دھونے میں بسر کر دیتا ہے، اور رکوع و سجود اس کی رات کی کیفیت ہو جائے. اور جب اس کارگاہ حیات میں آ کر اپنی جد و جہد زندگی میں مطلوب ہوتا ہے تو اس وقت دنیاوی حرص و آز اور دنیاوی غرض و مفاد کے سارے بتوں کو پامال کر کے وہ فقط ایک ہی غرض، ایک ہی مقصود، ایک ہی مطلوب اور ایک ہی منزل اپنی جد و حیات میں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ منزل رضوان الہی، رضوان من اللہ اکبر، وہ اللہ کی رضا سے بہتر اور دنیا و آخرت میں کسی متاع کو قبول نہیں کرتا. یہ وجہ ہے کہ قرآن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کے ذریعے اس مرد مومن کی تصویر بیان کرتا ہے کہ ان کی ساری جد و جہد فقط اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہے. اور قرآن مجید اسی تصور کو یوں بھی بیان کرتا ہے، ما لأحد عنده من نعمت تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. وہ مرد مومن اگر اپنا مال و دولت حتیٰ کہ متاع حیات سب کچھ لٹا دیتا ہے تو وہ کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں بلکہ فقط رضا الہی کی غرض کے لیے. اور جو شخص دنیا کی ساری خواہشوں کو ٹھکرا کر فقط اللہ کی رضا کی خواہش کے لیے جیتا اور مرتا ہے اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ بندے پھر سن لے کہ تیری زندگی میں تجھے رب کی رضا مل کر رہے گی، اور فقط تو رب سے راضی رہنے والا ہی نہ ہوگا بلکہ تجھے بدل کر اس مقام پر فائز کر دیا جائے گا کہ تیرے ہر قدم پر تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ بندے پر راضی ہو جاتا ہے پھر بندہ رب پر راضی ہو جاتا ہے. اور جب مرد مومن اس راضیہ و مرضیہ کے مرحلے کو طے کر کے خود کو خدا کی رضا میں اتنا گم کر دیتا ہے کہ اس کی رضا خدا کی رضا سے جدا نہیں رہتی، تو پھر جدھر وہ چہرہ کرتا ہے اسی سمت کو کعبہ بنا دیا جاتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے ایمان کے پیکر اتم، اگر تیری خواہش اس سمت کو کعبہ بنانے کی ہے تو ہم تیرا چہرہ اسی سمت کو پھیر دیں گے جس سمت کو تو پسند کرتا ہے کعبہ بنانے کی. پھر رب ذوالجلال کی عطائیں اور اس کی رحمتیں بھی اس بندے کی رضا کے حصول کے لیے اترتی. بلا سو پیوتی کا رب کا فتح ہوا، ہم تجھے اتنا عطا کر دیں گے کہ تو رب سے راضی ہو جائے. یعنی یہ منتہا ہے اس مقام رضا کی کہ جو اساس ہے، بنیاد ہے اس مرد مومن کی جس کو اقبال مرد مومن تسلیم کرتا. یہ ایک طویل جد و جہد ہے. مرد مومن کے اس مقام کو پانے کے لیے انسان جد و جہد کے بہت سے مرحلے طے کرتا ہے، جن کو اقبال کے کلام میں بھی کبھی آدم خاکی کے عنوان سے، کبھی آدم نوری کے عنوان سے، کبھی آدم حقیقی کے عنوان سے ہم دیکھتے ہیں. جب وہ مرد تعینات بشریت میں محب ہوتا ہے وہ آدم خاکی کہلاتا ہے. جب بشریت کے تعینات سے آزاد ہو کر، جب خاک سے آزاد ہو کر، جس کا اشارہ اقبال کرتا ہے، شہود کیسے ہو حاصل اسے زمانے میں، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد. جذب خاک سے آزاد ہونا کیا ہے؟ بشریت کے تعینات کو چاک کر کے باہر نکل جانا. تو جب بشریت کے تعینات چاک ہوتے تو وہ آدم نوری ہوتا ہے، لیکن جب آدم نوری ہوتا تب بھی وہ اپنے اصل مقام کو نہیں پاتا کہ اب تعینات ملکیت میں گرفتار ہو جاتا. اور ملکیت و نورانیت بھی ایک تعین ہے، اور انسان کا مقام ان تعینات ملکیت سے بھی بلند. جب انسان عالم بشریت کے تعینات کو چاک کر کے، عالم ملکیت کے تعینات کو چاک کر کے اپنے وطن حقیقی کی طرف محو پرواز ہوتا ہے، اپنے وطن اصلی کی طرف محو پرواز ہوتا ہے، جہاں اس کی شان مظہریت جلوہ گر ہو جاتی ہے اور بشریت و ملکیت کی ساری پرواز اس کی عظمت کی گرد کو بھی جہاں نہیں پا سکتی، جہاں جبرائیل بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھ جاؤں تو تجلیات تیزی سے پر جل جائے، جہاں وہ انسان اپنی حقیقت کے روپ میں اس عالم حقیقت میں جاتا ہے تو بشریت و ملکیت کے تعینات تو نیچے رہ چکے ہوتے ہیں، اور وہ مرد مومن جب اپنی حقیقت سے آشکار، حقیقت کے ساتھ آشکار اور بے نقاب ہو کر اپنے وطن اخری کو پہنچتا ہے تو پھر اس کا محبوب حقیقی اسے خطاب کرتا ہے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ودنا. پھر وہ قریب ہوتا ہے، پھر آدم قریب ہوتا ہے، پھر اس کا مقصود قریب ہوتا ہے، پھر دونوں محب اور محبوب کے جلوے، عبد اور معبود کے جلوے اس طرح قریب ہوتے ہیں کہ قوسین کا فاصلہ رہ جاتا ہے. لیکن جب حقیقت بے نقاب ہوتی تو وہ ان فاصلوں کو بھی گوارا نہیں کرتی، وہ قوسین کے فاصلوں کو بھی چاک کر کے او ادنا کے قرب پر لا کر کرتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں بندے اور اس کے محبوب حقیقی کے درمیان سوائے عبد و معبود کے کوئی فرق نہیں رہ جاتا، سوائے خالق و مخلوق کے کوئی امتیاز باقی نہیں رہ جاتا، پھر وہ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ سے خلعت مظہریت لے کر آتا ہے، پھر اس کی شان نیابت و خلافت اپنے عروج اور اپنے کمال کو پاتی ہے۔ یہ مرحلے قرآن کی روح سے سات منزلوں میں طے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ نفس امارہ ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ان النفس الامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس برائی کی طرف اکسانے والا ہے۔ انسان جب اس سے ایک سٹیپ اوپر جاتا ہے تو نفس ملہمہ اسے نصیب ہوتا ہے، الہمہا فجورہا وتقواہا۔ اما نفس امارہ کے مقام پر وہ مرد نیکی اور بدی کا امتیاز بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کا نفس اسے ہما وقت برائی اور بدی کی طرف اکساتا رہتا ہے، اور بدی کی محبت و رغبت اس پر اتنی چھا جاتی ہے کہ اسے نیکی کی راہ سوچتی بھی نہیں۔ جب وہ نفس ملہمہ کے مقام پر آتا تو یہاں اس محبت کی شدت اور غلبہ کم ہو جاتا اور وہ نیکی اور بدی میں امتیاز کرنا شروع کر دیتا۔ ہدیناہ النجدین کی کیفیت دل سے اس کے اندر بیدار ہو جاتا۔ پھر تیسری سطح پر وہ اپنی پرواز کے تیسرے مرحلے پر جاتا ہے تو نفس لوامہ اسے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جہاں وہ بدی پر لعنت بھیجتا، برائی پر ملامت کرتا، اسے نیکی سے محبت ہو جاتی، اللہ کی رضا سے رحمت ہو جاتی، اور اپنے مولا کے احکام کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل سے اسے محبت ہو جاتی۔ پھر بدی اور برائی کی راہ پر وہ ملامت کرتا۔ اس نفس لوامہ کی رب ذوالجلال خود قسم کھاتے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم کھاتے۔ پھر وہ مرد مہوے پرواز رہتا ہے، پھر اسے چوتھے درجے پر نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ جب وہ نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے، اس وقت اس کے محبوب حقیقی کی بارگاہ سے نگاہ آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اب لوامہ کے بعد مطمئنہ کے مقام پر اسے اپنا وطن اصلی بتایا جاتا ہے، اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف، ارجعی لوٹا۔ اب لوٹ آنے کی جو دعوت ہے یہ بتا رہی ہے کہ بندے تیرا وطن یہ نہیں جس کی محبتوں میں تو کھویا پھرتا ہے، تیرا وطن وہ ہے جہاں تیرے محبوب کا جلوہ ہوتے تیرے سامنے آشکار اور بے نقاب ہونے کے لیے تیار، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ یہ نفس مطمئنہ چوتھا درجہ ہے، اس کی پرواز کا چوتھا مرحلہ۔ اس کے بعد اسے پرواز میں اگلے مرحلے پر فائز کیا جاتا ہے تو اس کا نفس نفس راضیہ ہوتا، راضیتن اس حال میں لوٹا کہ تو ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے رب سے راضی ہو۔ جب ہر لحظہ وہ مرد اور وہ نفس اللہ سے راضی ہوتا تو اسے مردیتن کی کیفیت سے بدل دیا جاتا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بندے جب تو بندہ ہو کر ہر حال میں مجھ سے راضی ہے تو میں رب ہو کر ہر حال میں تجھ سے راضی کیوں نہ ہوتا۔ اس کا نفس راضی یا نفس مردیہ سے بدل جاتا، یہ اس مرد کی پرواز کا چھٹا درجہ۔ اور جب راضیہ و مرضیہ کے مرحلے طے کر چکے، پھر اسے رب ذوالجلال کا دست قدرت اٹھا کر نفس کاملہ کے مقام پر فائز کرتا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ بندہ تو وہ پہلے بھی تھا جب نفس امارہ کی دلدل میں پھنسا تھا، بندہ تو اس وقت بھی تھا جب بدی اور برائی کی طرف اس کا نفس اسے اکساتا رہتا تھا، اور بندہ اب بھی ہے۔ لیکن فرق اب یہ ہو گیا کہ جب نفس امارہ کی دلدل میں تھا، بندہ تھا لیکن وہ منتظر تھا، اب نفس کاملہ کے مقام پر فائز ہو گیا تو بندہ اب بھی ہے لیکن اب منتظر ہو گیا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ پہلے وہ فقط طالب تھا، اب مطلوب ہو چکا ہے، پہلے محب تھا، اب محبوب ہو چکا ہے، پہلے وہ مرید تھا، اب مراد ہو چکا ہے، پہلے وہ ہر گھڑی رب کی تقدیر کو تکتا رہتا تھا، اب ہر گھڑی رب کی تقدیر اس کے لبوں کو تکتی رہتی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب تقدیر اس کے لبوں کی حرکت کی منتظر ہے، اب تقدیر اس کے یادوں کی جنبش کی منتظر ہے، اب تقدیر کا کرم اس کی جنبش عمروں سے چلنا چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی مرد مومن کے اسی مقام کی نشاندہی کی، رب اشعت اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، کتنے پریشان بال اور گردآلود لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے دروازوں پر آن کھڑے ہوں تو تم ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر دھتکار دو، اپنی چوکٹ پر ان کا کھڑا ہونا بھی گوارا نہ کرو، لیکن تمہیں کیا خبر کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کس مقام ابدیت کو پا چکے ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسے پر وہ قسم کھا دے تو جو کہہ دے اللہ کی تقدیر اس کو پورا کر کے رکھے، یعنی اس کی غیرت ربوبیت اور اس کی غیرت محبت گوارا ہی نہیں کرتی کہ بندہ اس کے بھروسے پر قسم کھا دے اور وہ اس کی قسم کو پورا نہ کرے، پھر اس کی خواہشات، اس کا کہنا، اس کا بولنا تقدیر ہو جاتا ہے۔ یہ عبد اب خالی عبد نہیں رہتا، یہ عبد معزون ہو جاتا ہے، یہ عبد معزون ہو جاتا تو مرد مومن جب حقیقت میں مرد مومن ہوتا، جس کو اقبال مرد مومن کہتے ہیں، اس مومن سے مراد وہ مومن نہیں جو فقط اقرار و تصدیق سے مومن بنتا، بلکہ اس سے مراد وہ مومن ہے جو ایمان کو اپنے قلب و باطن میں جاگزی کر کے صاحب ایمان ہو جاتا، اس لیے وہ خالی عبد نہیں رہتا، اب عبد معزون ہو جاتا۔ اور اس عبد معزون یا مرد مومن کو اقبال عبد ہو کہہ کر پکارتا، اور فرق سمجھانے کے لیے مرد اور مرد مومن میں عبد اور عبدہو کا فرق واضح کرتے تو فرماتے ہیں عبد دیگر، عبدہو چیزیں دیگر، ما خراپا انتظار منتظر، بندہ ہونا اور بات ہے اور اس کا بندہ ہو جانا اور بات ہے، جو فقط بندہ ہوتا ہے وہ ہر گھڑی اسے تکتا رہتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہو جائے رب ذوالجلال اسے تکتا رہتا ہے، اس بندے کو دیکھتا رہتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، اے محبوب تو لوگوں کے ظلم و اذیت سے نہ گھبرا کہ تو ہر گھڑی ہماری آنکھوں میں رہتا، تو ہر گھڑی ہماری نگاہوں میں رہتا، فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، تو ہر گھڑی ہماری نگاہوں میں رہتا۔ پھر وہ بندہ اگر چادر اوڑھ کر لیتا ہے تو وہ زبان حق یا ایھا المزمل کہہ کر بلاتی ہے، اگر اس کو ہٹا کر دوسری چادر اوڑھ لیتا ہے تو زبان حق اسے یا ایھا المدثر کہہ کر بلاتی ہے۔ یہ مقامات ہیں اور سب مقامات مرد مومن ہی کے۔ حاضرین محترم، تو اقبال عبدہو کو مرد مومن قرار دیتے ہیں، اور عبد کی یعنی بندے کی تین قسمیں ہیں، عبد عابق، عبد رقیق اور عبد معذور، جو اللہ کی اطاعت سے بھاگ گئے اور ہیں بندے وہ عبد عابق، جو بندے اللہ کی اطاعت کا پٹا، اس کی غلامی کا پٹا گلے میں بدستور ڈالے ہوئے اور اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں وہ عبد عابق نہیں عبد رقیق ہے، اور وہ بندے جو اللہ کی عبادت و اطاعت کرتے کرتے اس کی رضا میں خود کو یوں گم کر چکے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کلام و سکوت، ان کی نقل و حرکت، ان کا جینا مرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جن کا جینا مرنا، نماز، قربانی، الغرض زندگی کا ہر حال جن کا اپنے رب کے لیے وقف ہو جاتا ہے، انہیں وہ عبد معزون کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اور عبد معزون یہ ہے کہ پھر اس عبد معزون کے لیے رب ذوالجلال خود فرماتا ہے کہ اب میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھے، اب میں تیرے کان بن جاتا ہوں جس سے تو سنے گا، اب میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھ کرے گا، اب میں تیری زبان بن جاتا ہوں جس سے تو بولے گا، تیرا دل بن جاتا ہوں جس سے یادہ کرے گا، تیرے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تو چلے گا۔ اس لیے کہ اب عبد معزون اس کا اس زمین پر کامل نمائندہ ہو چکا ہے۔ حاضرین محترم، اس پورے تصور کو جب ہم اقبال کے کلام کے حوالے سے سمجھنا چاہیں، کہ میں نے جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا یہ خلاصہ تھا اس کلام کا، علامہ کے کلام کا، جس سے ہم نے مرد مومن کا مفہوم اخذ کیا ہے۔ یہ مرد مومن، اقبال کا مرد مومن، اگر علامہ کے کلام میں ہم اس کے اوصاف کا تعین کرنا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو میں نے عرض کیا ہم اس کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن چند عنوانات اقبال کے مرد مومن کے ضرور گنوا سکتے ہیں، تاکہ ایک دھندلا سا اجمالی سا تصور ہمارے ذہنوں میں قائم ہو سکے۔ اس لحاظ سے اقبال کا مرد مومن، پہلے میں نے قرآن مجید کے حوالے سے عرض کیا کہ قرآن کا انسان مرتضی، اقبال کا مرد مومن قرآن کا نفس کاملہ ہے، اقبال کا مرد مومن قرآن کا عبد معزون یا قرآن کا عبدہو ہے۔ اب ہم اس کے اوصاف کو چند عنوانات کے حوالے سے گنتے ہیں، تاکہ پھر کلام اقبال کے حوالے سے ان پر کچھ روشنی ڈالی جا سکے۔ اقبال کا مرد مومن اولاً پیکر عشق ہے، اقبال کا مرد مومن ثانیاً پیکر یقین ہے، اقبال کا مرد مومن خالصاً پیکر استغنا ہے اور خود مقصود و مرکز کائنات ہے. اور رابعاً اقبال کا مرد مومن پیکر مظہریت الہیہ ہے یعنی بندہ مولا صفات ہے. اور خامساً اقبال کا مرد مومن طائر لاہوت ہے اور جذب خاک سے آزاد ہے اور عالم لامکاں میں پرواز کرنے والا ہے. اور اقبال کا مرد مومن خود متصرف ہے دنیا میں اذن الہی سے اور صاحب تقدیر ہے. اور یہ سب مقامات اقبال کے مرد مومن کو کس طرح ملتے ہیں؟ اس کا ذریعہ بقول اقبال فقط محبت و غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محبت و غلامی رسول میں مر مٹ جانا جسے صوفیہ فنا فی الرسول کہتے، اس فنا فی الرسول کا نمونہ کامل ہو جائے تو بندہ اقبال کا مرد مومن بن جاتا. پیکر عشق، مرد مومن اولاً پیکر عشق، اور اس عشق سے مراد وہ نہیں جو شعراء کا عشق ہے. اقبال کا تصور عشق عام شعراء کے تصور عشق سے مختلف، اس میں بھی عملی ہے، اس میں حرکت اور انقلاب ہے. اور اقبال کے مرد مومن کا جو عشق کا تصور ہے وہ اسے صاحب عزم و عمل بناتا. یہاں عشق عقل کے مقابلے میں لایا گیا، اس لیے کہ عقل تشکیک میں مبتلا ہوتی، سوچ وچار میں مبتلا ہوتی، عقل توجیہ کرتی، عشق تخلیق کرتا ہے، عشق عزم و عمل دیتا ہے، عشق زندگی میں انقلاب لاتا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے باغ ابھی. اس لیے اقبال کے مرد مومن کو اقبال کا کلام پیکر عشق اور پیکر عزم و عمل کے طور پر اجاگر کرتا ہے. اس لیے علامہ اس تصور کو واضح کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں، عشق فرمودہ قاصد سے سبکدام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی. عقل جس پیغام کا مفہوم ابھی سمجھنے میں مصروف ہوتی ہے، عشق اس مفہوم کو عمل اور انقلاب سے بدل کے احوال حیات کو تبدیل کر دیتا ہے. تو اقبال کے نزدیک پیکر عشق ہونے کا معنی یہ کہ دنیاوی حرص و آز سے، ہر قسم کے تمہ اور لالچ سے پاک ہو کر فقط اپنے رب کی رضا کے لیے مسلسل عمل ہو جانا، مسلسل حرکت ہو جانا، مسلسل تگودو کا پیکر اور نمونہ ہو جانا، یہ پیکر عشق ہونے کا مفہوم. اقبال اس تصور کو یوں بھی واضح کرتے ہیں کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. اقبال اپنے مرد مومن کو ہر لحاظ سے عقل کا غلام کبھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے عقل اور عشق کا موازنہ کرتے ہوئے اقبال عقل کا نمائندہ ابو علی کو قرار دیتا ہے اور عشق کا نمائندہ مولا روم. اقبال کہتا ہے کہ دونوں ہیں تو ایک ہی راہ پر، ایک ہی منزل کی طرف میں ابھی پرواز، لیکن فرق یہ ہے کہ ابو علی اندر غبار ناقبم دست رومی پردے محمل کرے. عقل پیکر عقل وہ اپنے ناکا کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول میں گم ہو رہ جا ہو کر رہ جاتی ہے، اور پیکر عشق بڑھ کر اپنا ہاتھ اٹھا کر محبوب کے جلوے کو بے نقاب کر دیتا، پردہ اٹھا لیتا ہے. اس لیے اقبال نے اپنے مرد مومن کے لیے شرط لگائی کہ مومن از عشق، عشق از مومن، مومن از عشق تو عشق از مومن، اشقران ناممکن ما ممکن، کہ مومن کا وجود عشق سے ہے اور عشق کا ظہور مومن سے ہے. مومن عشق کے بغیر وجود میں نہیں آتا، زندہ نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا، اور عشق مرد مومن کے بغیر کہیں ظاہر نہیں ہوتا. اور عشق کی جلوہ سامانیوں کا عالم یہ ہے کہ عشق را ناممکن ما ممکن، کہ جس کو عقل ناممکن سمجھتی ہے عشق اس کو چشم زدن میں ممکن بنا دیتا ہے، کیونکہ عشق ناممکن کو ممکن سے بدلتا. اس لیے اقبال کے مرد مومن کے نزدیک اس کائنات میں کوئی شے ناممکن نہیں. اقبال اس مرد اس شخص کو مرد مومن کہتا جو ایک ٹھوکر سے زندگی اور رات کو ساری حساب کو دور کر، ساری مزاحمتوں کو دور کر دے. جو گھبرا جائے وہ اقبال کا مرد مومن ہے، جو لرز جائے، جس کے ارادے لرز جائے وہ اقبال کا مرد مومن ہے. اس کے بعد دوسرا عنوان اقبال کے مرد مومن کا پیکر یقین ہونا. پیکر یقین ہونے سے مراد کہ عشق کے درجے میں جہاں سراسر حرکت و انقلاب ہونا اس کا ایک تقاضا تھا، وہاں ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے رب کی یاد میں مگن رہنا بھی اس کا ایک تقاضا ہے. جیسا کہ قرآن مجید نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما مقعودا وعلى جنوبهم, جو مردان حق اور مردان مومن وہ ہر لمحہ کھڑے ہو بیٹھے ہو لیتے ہوں اپنے محبوب کی یاد میں مگن رہتے. الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ, وہ صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے اور ہر وقت اپنے محبوب کے مکھڑے کے طلبگار رہتے. الذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما, جو ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں رکوع سجود کی بکر کر دیتے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعون عن ذکر اللہ, مرد مومن وہ ہے کہ جس کا ہاتھ کار کی طرف ہوتا ہے تو دل یار کی طرف ہوتا ہے, جو اپنی زندگی میں اپنے کار ہائے حیات کو بسر کرتے ہوئے کاروبار حیات کو جاری رکھتا لیکن دل متبتر ہی نہیں ہے, تفصیل آ کر رہ کر یتم بن رہتا, دل ہر تعلق اور رشتہ سے منقطع ہو کر رب کی اور محبوب حقیقی کی محبت میں مستغرق رہتا. تو چونکہ ذکر و فکر یہ مرد مومن کا تقاضا ہے, اب دوسرے مقام پر اقبال کہتے ہیں کہ یہ ذکر و فکر صاحب یقین کا ذکر و فکر فقط زبا کا ذکر نہ ہو بلکہ یہ اس ایمان کو ایقاں سے بدل دے, اور یہ ذکر و فکر اس کے قلب و باطن کی دنیا کو بدل دے, اور ایمان کو ذکر و فکر اس مقام تک پہنچا دے کہ وہ ایمان فقط اس کے ظاہر کا نہیں بلکہ قلب و باطن کا لیے با بن جائے, اس کے قلب و باطن کا لیے بان بن. جب ایمان انسان کے قلب و باطن کا لیے ہاں بن جاتا اور اسے تزلزل سے محفوظ کر دیتا ہے تو اس کا نام ایقان ہو جاتا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, صاحب ایقان ہونا وہ منزل ہے جسے طلب کیا جا رہا ہے. اقبال مرد مومن کے لیے, مرد مومن کے مقام کو پانے کے لیے اس لیے فرماتے ہیں کہ جو مرد مومن وہ دنیاوی اسباب کو استعمال میں لاتا ہے لیکن بھروسہ ان پر نہیں کرتا, وہ کارگر حیات میں تبدو کرنے کے لیے سارے ذرائع وسائل اور وسائل کو استعمال کرتا لیکن اس کا توکل اس کا یقین اس کا بھروسہ ان پر نہیں ہوتا. وہ چونکہ صاحب یقین ہے تو صاحب یقین بھروسہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر کرتا, کافر ہے تو شمشیر سے کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے کی پاس.